الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. وكچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر زبان سے ستانا، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دستاویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے. اور کمایا انہوں نے اللہ کا غصہ اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے. بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے تعلق سے بتایا ہے، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ آیات میں یہ مضمون تھا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. بہت کم لوگ ایمان لائے جو گنتی کے چند ہیں، اور اکثر فاسق اور فاجر یعنی وہ کافر ہی ہیں. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہود تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. ہاں بہت تھوڑا زبان سے تکلیف دینے اور ستانے کی حد تک، اس سے زیادہ وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. یہاں مراد حضرات صحابہ اور مدینۃ المنورہ کے مسلمان ہیں. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس وقت مدینہ میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی اور بڑی تعداد میں یہود بستے تھے، اور ان کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو نظیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور خیبر میں بھی تقریباً پورا خیبر ہی یہودیوں کا تھا. اس طرح سے مدینے میں ان کی بڑی آبادی تھی اور خیبر میں ان کے پاس بڑے باغات تھے، بہت سے مال و دولت کے انبار تھے، اور بھی بڑی دولت تھی. اس وجہ سے مشرکوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو مدینہ کے لوگ تھے عموماً مشرک تھے، ان پر یہود کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور یہود کا رعب اور دبدبہ تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینے میں اب مسلمانوں کا رعب قائم ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں کا دبدبہ اور ان کی شان و شوکت اور ان کی حکومت قائم ہو گئی. اس وجہ سے یہود پریشان ہو گئے اور کسی نہ کسی طریقہ سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کا رعب اور ان کا دبدبہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے جو بھی ممکن ہوتا ہر طرح کا مکر کرتے، ہر طرح کا دھوکہ دیتے. اب اللہ تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا، مدینہ کے لوگوں سے، یہود تمہارا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، مگر بہت تھوڑا، زبان سے ستانے کے حد تک، یعنی برا بھلا کہیں گے، گالی گلوچ دیں گے، اور اس طرح کی جو چیزیں ان سے ہو سکتی ہیں اتنا تو وہ کریں گے، لیکن اب تمہیں وہ کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى، وہ ہرگز تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گے مگر بہت تھوڑا، زبان سے ستانے کی حد تک. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو وہ تم کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تم سے جنگ کرنے کی ان کو ہمت اور اس کی برداشت ہرگز نہیں ہوگی. چنانچہ تین بڑے قبیلے تھے جیسا کہ ابھی کہا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی اور ان کے حقوق ادا کیے، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے معاہدہ کیا، صلح کی کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، اگر کوئی دشمن باہر سے آئے تو ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہود نے اس صلح کی مخالفت کر دی، اس عہد و معاہدہ کو، اقرار کو توڑ دیا، اور بنو قریظہ ادھر مشرکین سے جا ملے، اور جو غزوہ احزاب پیش آیا ہے وہ یہود کی شرارت ہے کہ ادھر مکہ گئے اور مشرکوں سے ملے، ان کو اکسا کر تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. اور ایک مہینہ تک وہ لوگ مدینے کا گھیراؤ کر کے رکھے تھے، لیکن ادھر اللہ کی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے کچھ نہیں کر سکے، ایک مہینہ کے بعد ناکام واپس ہو گئے. بنو قریظہ نے یہاں عہد توڑا اور بڑی سرکشی اور نافرمانی کی، تو پھر ان کو قتل کیا گیا. اسی طرح سے بنو نذیر نے شرارت کی, ان کو مدینہ سے باہر نکالا. بنو قینقاع نے شرارت کی, ان کو بھی اللہ کے نبی نے مدینے سے باہر نکالا, اور یہ سب جا کر خیبر میں بس گئے تھے, جو مدینہ سے تقریباً 200-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے. پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آئی اور خیبر سے شرارت کرنے لگے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے بھی سارے یہود کو نکال دیا. تو ان کے مزاج میں, ان کی فطرت میں شرارت پہلے سے داخل رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو وہ تم کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, پھر ان کی مدد نہیں ہو سکے گی. تو ایک طویل عرصہ ایسا رہا کہ یہود کا کوئی مددگار نہیں تھا, اور یہود ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہے. آگے فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یہود پر ذلت ڈال دی گئی ہے وہ جہاں کہیں رہیں, مگر اللہ کے سہارے یا مگر لوگوں کے سہارے. یہود جہاں کہیں رہیں ان پر رسوائی اور ذلت ڈال دی گئی ہے, وہ جہاں چاہے وہاں رہیں, وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے. مگر دو باتیں مستثنا ہیں کہ ذلت نہیں ہوگی, یا ذلت ہوگی بھی تو چند دنوں کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ملے گی, اور یہ جو چھوٹ ملے گی چند دنوں کے لیے, یہ کوئی ذلت اور رسوائی سے باہر نہیں آئیں گے, بلکہ بس پردہ پڑا ہوا ہوگا, پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی. جہاں کہیں رہیں ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے, وہ رسوا ہی رسوا ہوئے ہیں اور رسوا ہوتے رہیں گے. مگر دو باتیں ہیں, ایک تو اللہ کی رسی کو تھام لیں یا لوگوں کا سہارا ان کو مل جائے. غور کریں, اللہ کی رسی کو تھام لیں اس وقت ذلت نہیں ہو سکتی جب وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے, مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں تو ذلت و رسوائی کا کوئی سوال نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مسلمان گلے سے لگاتے ہیں اور اپنا بھائی بناتے ہیں, تو بہت کم یہود مسلمان ہوئے. تو ایک تو یہ صورت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو لوگوں کا سہارا مل جائے. جیسے آج کل ملا ہوا ہے کہ امریکہ کا سہارا ہے, یورپ کا سہارا ہے, ایک زمانے میں روس کا سہارا تھا, کہ ان سہاروں کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر چھوٹ ملی ہوئی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک معزز قوم ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو مدد ملی ہوئی ہے, اور ان کی تھوڑی بہت دنیا کے اندر آہو بھگت ہے. ورنہ جیسے ہی یہ جو سہارے ہیں ہٹ جائیں گے تو ان کی حیثیت تنکے کی بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ مراد ہے جو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج یہود ذلت میں نہیں ہے, رسوائی میں نہیں ہے, اور ان کی زبردست طاقت ہے, اور ان کی طرف سے آج کل جو ہمارے سامنے حالات ہیں وہ تو سبھی جانتے ہیں. تو اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کا سہارا مل جائے تو ذلت و رسوائی سے تھوڑے دن وہ بچ سکتے ہیں, لیکن دائمی حفاظت ان کی نہیں ہوگی. اور ہم غور کرتے ہوئے آئے کہ یہود کو شروع سے ہی ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. چنانچہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے یہود پر اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح سے ان کی حیثیت کر دی. لاکھوں یہود کو ایک ایک حملے میں اس نے مارا ہے, اور پھر 6 لاکھ یہود کو قیدی بنا کر ایسے لے کر گیا جیسے لوگ جانوروں کو لے جاتے ہیں. بخت نصر نے کئی مرتبہ حملے کیے اور اس کے علاوہ بھی حملے ہوتے رہے. اور ادھر چند 100 سال پہلے جرمنی نے ان کا جو حال کیا تھا, وہاں جو ان کی حیثیت تھی, ان پر جو ظلم و ستم ہوا تھا وہ اکثر لوگ جانتے ہیں. پھر اس سے پہلے رومن امپائر نے ان پر بڑا ظلم ڈھایا تھا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی سے یہ لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہے, اور پھر ماضی قریب تک ان کی جو حکومت ہے اسرائیل کی, یہ بس 60-70 سالہ حکومت ہے, اور یہ حکومت بھی بس دوسروں کے سہارے قائم ہوئی ہے, اور جیسا کہ کہا گیا امریکہ وغیرہ کے سہارے, ورنہ براہ راست ان کی کوئی حیثیت نہ تھی نہ ہے نہ انشاءاللہ آئندہ رہے گی. تو یہ صورت حال ہے. اور ویسے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی چند دن یہود کو مہلت دیں گے, اور تقریباً وہ یہی زمانہ ہے جس میں ان کو مہلت ملی ہوئی ہے, یہاں تک کہ حضرت سیدنا مہدی آئیں گے, پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہودیوں کا وہ برا حال ہوگا, حدیث پاک میں ہے کہ وہ جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے یا جس درخت کے پیچھے چھپیں گے, خود درخت اور پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, تو آ اور اسے ختم کر. خود پتھر بلائے گا, درخت بلائے گا, سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے, بقیع غرقد, جو آج جنت البقیع ہے, اس زمانے میں اس کا نام بقیع غرقد تھا, اور بقیع کا معنی ہی جگہ کا ہے. تو بقیع غرقد کا معنی ہوا کہ وہ جگہ جہاں غرقد نامی درخت بے شمار رہتے ہیں, اگ آتے ہیں. تو وہاں غرقد ایک عجیب درخت ہے, اب پتہ نہیں, اللہ ہی جانتے ہیں اس درخت کو یہود سے کیا تعلق ہے اور یہود کو اس درخت سے کیا تعلق ہے, لیکن سوائے اس درخت کے کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں ہوگا جو نہ بتائے, ہر ایک کہے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, تو اسے ختم کر دے. اس طرح سے ان کا خاتمہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ چونکہ یہ دنیا ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے اور عمل کی جگہ ہے, اور یہاں دونوں کو رہنا ہے. ایک ساتھ مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی ایک ہی وقت میں مدد ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ 10-20 جنگ نہ لڑتے. یہ ایسی اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا سورہ تغابن میں, خلقکم فمنکم کافرون ومنکم مومنین, اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, تم میں سے بہت سے کافر ہیں اور تم میں سے بہت سے مومن ہیں, اور دنیا دونوں کے لیے بنائی گئی ہے. لہذا کافر بھی یہاں رہیں گے اور مومن بھی یہاں رہیں گے. اور ہماری آج جو پستی ہے مسلمانوں کی اور جو شکست ہے, جو ذلت ہے ہماری, وہ قرآن کریم پر اور شریعت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے, تقویٰ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. ورنہ جو یہود ہیں وہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا,
اور اس شان سے فتح کیا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے ہیں تو یہود سب چھت کے اوپر بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں تمہارے امیر المومنین کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، اپنی کتاب کھول کر دیکھ رہے تھے تو دیکھا حضرت عمر جب بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوئے، غلام اون پر سوار تھا، حضرت عمر اون کی رسی پکڑ کر چل رہے تھے، اور یہ باری باری چونکہ مدینے سے نکلے تھے کہ ایک منزل غلام اون پر بیٹھے گا، ایک منزل حضرت عمر بیٹھیں گے. عجیب اتفاق، جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو غلام کی باری آ گئی. حضرت عمر امیر المومنین تھے لیکن رسی پکڑ کر چل رہے تھے. انہوں نے اپنی کتاب دیکھی، حضرت عمر کو دیکھا، بار 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 دیکھ کر خود ہی آ کر انہوں نے چابی حوالے کر دی اور یہ کہہ دیا کہ ہماری کتاب میں جو علامتیں ہیں وہ سب یہاں پائی جاتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. یہ شان مسلمانوں کی رہی ہے. پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آئے ہیں، انہوں نے جو فتح کی ہے، اللہ اکبر، ان کی عجیب تاریخ ہے. انہوں نے کسی یہودی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں ستایا، اور عام آزادی دے دی کہ ہم یہاں ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو فتح کیا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی مسلمان وہاں رہے ہیں کبھی کسی نے کسی کو ستایا نہیں ہے. یہ خود حق کی علامت ہے، لیکن یہود بے بہبود، وہ چونکہ باطل پر ہیں، وہ باطل ہیں، لہذا ان کا کام ہی ستانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا ہے. لیکن پھر بھی آج جو مسلمان فلسطین اور غزہ میں بستے ہیں، اللہ ان سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اور جتنے نقصانات ہوئے ہیں اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر بدلہ کے طور پر عطا کرے. تو اتنا ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ بھی، ایک کلمہ بھی وہ اسلام کے خلاف نہیں نکال رہے ہیں، اور توحید کے خلاف نہیں نکال رہے ہیں، بلکہ اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ایسے جمے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بس وہ انہی کا حصہ ہے جو اللہ نے ان کو انبیاء کی سرزمین میں بسنے کی برکت سے عطا کی ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو بتائی گئی. یہاں اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت رسوائی ڈال دی گئی ہے، وہ جہاں چاہے رہیں، مگر اللہ کے سہارے اور لوگوں کے سہارے ایمان لے آئے، یہ اللہ کا سہارا ہے، اور لوگوں کا، ان کو تعاون اور ان کی مدد حاصل ہو جائے، یہ لوگوں کا سہارا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سہارے ہونے کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع کیا ہے. دیکھو، جنگ کی حالت میں عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، کمزوروں کو، بوڑھوں کو نہ مارنا، اور اس مذہبی آدمی پر تلوار نہ اٹھانا جو تم سے لڑتا نہیں ہے، اور جو اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر بس اپنی عبادت کر رہا ہے، اگرچہ اس کی عبادت باطل ہے، لیکن وہ دشمنوں سے الگ ہو کر، ان سے بے تعلق ہو کر، وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے، اس پر بھی تلوار نہ اٹھانا. اللہ کے نبی نے یہ سب باتیں حدیث میں بتائی ہیں. تو حبل من اللہ کا یہ مطلب ہے. وہ حبل من الناس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں سے صلح کر لیں اور معاہدہ کر لیں. ہم امن چاہتے ہیں، تم بھی امن چاہو، امن کے ساتھ رہیں گے، تو اس طریقے سے بھی ان کی کچھ حفاظت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، یعنی انہوں نے اللہ کا غصہ، اللہ کے غیظ و غضب کو حاصل کیا ہے. اسی لیے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود و عیسی ابن مریم، اللہ فرما رہے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں ان پر باضابطہ انبیاء نے بددعائیں دی ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی ہے, عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا دی ہے. تو یہ قوم بہت شروع سے ہی شرارتی قوم رہی ہے, ظالم قوم رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹے ہیں, یعنی وہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو چکے ہیں. وضربت علیہم المسکنۃ, یہاں ایک شبہ لوگوں کو ایک ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے یہود ظلم کر رہے ہیں لیکن کوئی آسمانی مدد نہیں آتی. تو اس کا جواب تو ابھی دیا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک مدت مقرر ہے, اس مدت کے موافق ہی کام بنے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اس نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اس کے قدرت کے کرشمے بتائیں گے. لیکن وہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو چکے ہیں, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تو ظالموں کے ظلم کے تعلق سے اللہ کو غافل نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے, نعوذ باللہ, بے خبر ہے. ہرگز ہرگز ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تو مہلت دیتے ہیں, اللہ ان کو مہلت دیں گے اپنی مرضی اور اپنی مشیت اور اپنے ارادے کے مطابق. لہذا اللہ کی تقدیر جو ہے اس کے مطابق ہی کام ہوگا. وضربت علیہم المسکنہ, اور ان پر حاجت مندی محتاجگی ڈال دی گئی ہے. لہذا یہود ہمیشہ سے محتاج اور حاجت مند بنے رہے ہیں, اور آج اگر وہ حاجت مند نہیں ہے اس کا جواب کئی بار دیا گیا ہے. لوگوں کے سہارے وہ بنے ہوئے ہیں, لوگوں کا سہارا ہٹ جائے ان کی حاجت مندی ظاہر ہو جائے گی. اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے, چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو جائیں لیکن ان کی فطرت میں آج بھی یہ بات ہے کہ وہ پیسہ پیسہ کے محتاج بنے رہتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ پیسوں کے حریص آج بھی ہیں. یہی ہے محتاج ہونا. وضربت علیہم المسکنۃ, اور ان پر محتاجگی ڈال دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ کیوں ہے, اللہ نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, شروع سے ہی اللہ کی آیتوں کے منکر تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی مشکل سے ایمان لے آئے لیکن فوری پلٹ گئے, اور یہ کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, اے موسیٰ جیسے اور لوگوں کے بت وغیرہ ہیں ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور گئے ہوئے تھے, تو یہاں انہوں نے گائے کے بچے کی پرستش شروع کر ڈالی, اس کی پوجا پاٹھ شروع کر ڈالی. تو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, اور اپنے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کے بھی وہ قاتل ہیں. آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں ان کے یہاں یہ بات مسلم ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے. لیکن یہ اور بات ہے, اللہ نے حفاظت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. ناحق قتل کرتے تھے, یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ انبیاء معصوم ہیں, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, پھر بھی قتل کرتے تھے, تو کتنی بدبخت قوم ہوگی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس واسطے ہے کہ وہ نافرمانی کیے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے تھے. یعنی نافرمانی کرنا ان کا شیوا رہا ہے اور جتنی حدیں اللہ نے قائم کی ساری حدوں سے نکل جاتے تھے، کبھی وہ حد اور بارڈر کے اندر نہیں رہتے تھے.
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین میں، غزہ میں امن نصیب فرما، لبنان میں، ملک شام میں امن نصیب فرما، پوری دنیا میں امن نصیب فرما. اے اللہ ظالموں کو ناکام فرما، اے اللہ ظالموں کا وجود ختم فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اس ملک میں بھی امن اور عافیت نصیب فرما، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی حفاظت فرما، جملہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما. ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.